ہے اس خطے میں, ایشیا پیسیفک میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, جس کی وجہ سے اور جس کی اکنامک اور سیکورٹی ڈائمینشنز ہیں جو کہ وہاں کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے کنسرنز کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ اپنے کنسرنز کو مختلف طریقے سے بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ جو یو ایس آسیان کا جو ڈائلاگ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے اس میں انہیں موقع ملتا ہے کہ ان جو کنسرنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور اس پہ کسی قسم کا کنسنسس بنایا جائے. دوسری طرف امریکہ کے لیے بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ ان کی کنسرنز کو سن سکے اور ظاہری بات ہے کوآپریشن کو آگے بڑھائے. امریکہ کی اپنی پالیسی ایشیا پیسیفک کی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے, جسے پیوٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے, بیلنسنگ بھی کہا جاتا ہے, اور بھی بہت سے اس کے نام ہیں, لیکن اس کی جو اہمیت ہے ایک سیکیورٹی لیول پہ ہے اور ایک اکنامک ہے. اکنامک لیول پہ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ہے, وہ بھی میرا خیال ہے 10 سے 12 ملک اس میں شامل ہیں, جو کہ سارے آسیان والے نہیں ہیں بلکہ بہت کم ہی, شاید 1-2 ممبر ہی اس میں وہ والے ملک ہیں. لیکن جو اکنامک ویژن ہے جس طرح سے امریکہ دیکھ رہا ہے وہ ٹریڈ لیول سائڈ پہ ان کو عملی جامہ پہنا رہا ہے. تو اس پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں اور بھی مسائل ہیں. چائنا جو ہے کی ملٹری ایکٹیویٹی وہاں بڑھ رہی ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ اسرٹیو ہوتے جا رہے ہیں, ریکلیم کر رہے ہیں آئیلینڈس کو, بعض کو وہ ملٹرائز بھی کر رہے ہیں, بعض کے اوپر وہ اپنا کلیم کہتے ہیں کہ یہ چین کے ہی ہیں, لیکن دوسرے ملک کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور اس کی مین تو یہی ہے کہ چائنا ایک بڑی طاقت ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے ملکوں کے لیے, تو وہ اس فورم کو یوز کرتے ہیں کہ امریکہ کو اس چیز کے اندر لائیں جو چائنا کے لیے بڑا کنسرن ہوتا ہے. چائنا کہتے ہیں کہ ہم بائیلیٹرلی ان کو سالو کر سکتے ہیں, اس میں ملٹی لیٹرل اینگلز لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تمام نارتھ کوریا کا ایشو ہے, وہ اپنے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیویٹی بڑھا رہے ہیں, انہوں نے پھر جوہری تجربہ کیا ہے. تو یہ سارے کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس میں ہی آسیان ہے, یہ تو ظاہری بات ہے کہ اکنامک فورم ہے, لیکن اس میں جو ابھرتی ہوئی ویژنز ہیں مختلف ملکوں کی, چین کی اپنی اکنامک ویژن جو کہ اوبار کے نام سے جانی جا رہی ہے, ون بیلٹ ون روڈ, اور اس طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیوٹ ٹو یہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ہے, تو اس کے مختلف عوامل پلے آؤٹ ہو رہے ہیں جو کہ موقع دیتے ہیں کہ ان میٹنگز میں ان کو ڈسکس کیا جا سکے اس کے مختلف اینگلز کو.
اچھا, اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. دو باتیں ہیں جسے مجھے کرنا ہے, ڈاکٹر اسناد سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے حکام نے یہ بات کہی, جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب نے کہا کہ ایسے ملکوں کی تنظیمیں جب آتی ہیں اور خاص طور پر امریکہ کو کی توجہ اپنے مسائل کی طرف بھی دلوانا چاہتی ہیں, خاص طور پر جنوبی بحر چین میں اس کا کافی معاملہ ہے متنازع جزائر کے حوالے سے, اور زیادہ تر امریکہ کے حلیف ملک ہیں جو ان ملکوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں, جن میں جاپان بھی شامل ہے, فلپائن اور ویتنام بھی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چین جو ہے وہ بھی ان علاقوں میں اپنے جزیرے بھی بنا رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں عارف انصار صاحب نے کہا. اب وائٹ ہاؤس کے حکام کے مطابق امریکہ آسیان کے رہنماؤں کو ایک بڑا واضح پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ وہ چین کی طرف سے علاقائی تنازعات میں فوجی مداخلت اور خطے میں کشیدگی کے اضافے کی مخالفت کرتا ہے, اور ادھر چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ کوئی زیادہ اہم نہیں, اور اس میں کوئی بڑے نمایاں یا چوکا دینے والے جیو پولیٹیکل فیصلے سامنے نہیں آ سکتے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر اسناد, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ اس طرح سے کرنا ممکن ہوگا, یا چین میں نے وہاں پر ان جزائر کے آس پاس جو بہت ساری ایکٹیویٹی شروع کر رکھی ہے اس کو کسی حد تک کم کرنا ممکن ہو سکے گا؟
میرا خیال ہے کہ یہ جو علاقے کے ممالک ہیں آسیان کے ممبران, وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ان کے علاقے میں کشیدگی بڑھے اور اس کشیدگی میں جو باہر کی قوتوں کو بھی اس میں شامل کریں. اب آسیان ایک سکسیس اسٹوری ہے, یہ یورپین یونین کے بعد سب سے زیادہ فعال اور سب سے زیادہ کامیاب اکنامک آرگنائزیشن ہے, باقی تو اتنی کامیاب نہیں ہو سکی, اور اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ ان کے آپس میں جو بڑے تنازعات نہیں ہیں ان ممالک میں, جو تھے بھی انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان انہوں نے اس کو حل کر دیا, اور اکنامک جو ہے اس کے فیلڈ میں انہوں نے زیادہ آگے بڑھے, زیادہ ترقی کی. تو اس صورت حال میں وہ نہیں چاہیں گے کہ چین کے ساتھ اس حد تک کشیدگی کو بڑھایا جائے کہ انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں آسیان کے فریم ورک کے نیچے کے تحت وہ کسی طریقے سے بھی ضائع ہو اور یہ ایک بڑی پاورز کا میدان بن جائے. دوسری بات ہمیں یہ نہیں بالکل بھولنی چاہیے کہ ملیشیا کی 50% آبادی چائنیز ہے, سنگاپور بھی سارا چائنیز ہے, ملیشیا انڈونیشیا کی بہت بڑی فیصد بھی چائنیز ہے اور وہ سارے بزنس میں ہیں. تو حکومت میں تو ان کو وہ آنے نہیں دیتے, ملیشین بھی انڈونیشین بھی, تو وہ بزنس ہیں اور وہ بزنس کرتے ہیں چائنیز کے ساتھ ہی. ان کا اپنا ایک انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس میں چائنیز چائنیز کے ساتھ ہی بزنس کرتا ہے اور مین لینڈ چائنا کے ساتھ بھی, تائیوان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اس صورت حال میں یہ ممالک یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ چائنا کے ساتھ اس طرح کی کوئی کشیدگی بڑھے, ان کی اپنی بڑی چائنیز مائنورٹیز ہیں وہ بدل ہوں یا ان کے اوپر کوئی برا اثر پڑے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سمبولک زیادہ ہے اور یہ بھی ہے کہ چائنا کے ساتھ مخالفت لیے بغیر اور کانفلکٹ لیے بغیر امریکہ اور خطے کے ممالک یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں چائنا کو کہ وہ اقتصادی میدان میں تو جتنی مرضی تعاون کریں اور آگے بڑھیں, لیکن جہاں تک اگر وہ ایکسپٹ کریں گے اپنی پاورز کو اور دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل دیں گے ملیٹیرلی تو پھر وہ پسند نہیں کیا جائے گا. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کانفلکٹ کے حوالے سے کوئی سچویشن ہے, یہ زیادہ گڈ ول ایک میٹنگ ہے, گڈ ول سچویشن ہے جس میں امریکہ یہ انڈیا دے رہا ہے, اشارہ دے رہا ہے ہم اس علاقے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان علاقے کے ممالک کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں گے اور ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے.
اچھا انصار صاحب, اس سے پہلے عارف صاحب کے ہم آگے چلیں, ایک بڑا کوئک کوسچن ہے میرا آپ کے لیے. جب بھی کبھی اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں, چاہے وہ آسیان کا ہو چاہے کسی بھی بڑی بڑی دوسری تنظیمیں ان کا اجلاس ہوتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے احتجاجی مظاہرے بھی اس وقت پر ہوتے ہیں, خاص طور پر اب جب کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا میں علاقائی ضوابط نئی طرح سے بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایشیائی ممالک ایسے ہیں جو اس تنظیم سے جن کا تعلق ہے, وہاں پر بھی انسانی حقوق کا معاملہ کافی خراب ہے اور عام طور پر مظاہرین یہ بھی مظاہرہ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی جب باتیں ہوتی ہیں تو ان میں انسانی حقوق کے معاملے کو نہیں اٹھایا جاتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بڑی طاقتیں اس طرح کی بات کرتی ہیں تو یہ جو دوسرے انسانی حقوق کے بارے میں بھی بڑی بات ہوتی ہے لیکن ایسے موقعوں پر ایسی چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, تو کیا اس کو کیا کہنا چاہیے, یہ کمپرومائزنگ سچویشن ہو جاتی ہے ایک مفاد کے بدلے میں دوسری بات کو یا دوسرے یونیورسل کلیے کو دیکھتے ہوئے؟
بہجے, جس کو میں کہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ریئل پالیٹک آپ کہہ لیں اس کو, وہ ہے یا جس پریکٹیکل لیول پہ جب حکومتیں ڈیل کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اقتصاد سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو بیلنس آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو اس میں پھر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے اور کہ جب آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر بعض دفعہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس, ڈیموکریٹک ویلیوز اور وہ اکثر جو ہیں آپ کو لیسر پرائیورٹی دینی پڑ رہی ہوتی ہے اور کسی اور نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ پرائیورٹی دینی پڑ رہی ہوتی ہے. اور ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ اکثر اس طرح کی سرٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں, مختلف ادارے ہیں جن کی مختلف رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ کسی قسم کی ویور دے دیتی ہیں کہ کیونکہ یہ چیز زیادہ پرائیورٹی ہے اس وجہ سے ہم اس چیز کو بھی ایڈریس نہیں کر رہے. تو یہ شکایت امریکہ پہ بھی آتی ہے آبویسلی کہ بعض دفعہ وہاں جن ملکوں میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, بعض دفعہ جرنلسٹ کو کے اوپر ہوتا ہے یا مختلف طریقے سے عوامل پلے آؤٹ ہوتے ہیں یا الیکشن کے کینڈیڈیٹس ہیں پولیٹیکلی ان کو ہراس کیا جا رہا ہے یا نظر بند کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا بنیادی یہی ہے کہ حکومت کے لیول پہ یہ جو انٹرسٹ ہیں یہ بیلنس آؤٹ ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ, سیکیورٹی, اکنامکس. بعض دفعہ جو ہے اکنامک ترجیحات جو ہیں وہ پرائیورٹی لے جاتی ہیں, بعض دفعہ جو ہے وہ سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہیں وہ ترجیحات لے جاتی ہیں.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں شام کی طرف کچھ چلتے ہیں, کچھ اور دوسرے بین الاقوامی معاملوں کے بارے میں بھی بات کریں. شام کے صدر بشار الاسد نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فریق اپنا ہتھیار رکھ دے گا یا اور کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان تمام شرائط پر پورا نہ اتر سکے. وہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پر یہ بیان دیا جبکہ وہ حوالہ دے رہے تھے دراصل اس 17 رکنی سپورٹ گروپ کا جو سیرین سپورٹ گروپ ہے بین الاقوامی سطح پر, جس میں گزشتہ ہفتے یہ فیصلہ کیا گیا تھا امریکہ اور روس بھی اس میں میں شامل ہیں کہ شام میں ایک ہفتے کے اندر اندر فائر بندی کا سمجھوتا لاگو کر دیا جائے گا. لیکن صدر بشار الاسد کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا کرنا شاید ممکن نہیں ہو سکے گا. تو میری ڈاکٹر فاروق اسناد, آپ سے ہم پہلے بھی اس بارے میں کافی دفعہ سوال اٹھاتے آ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی شام میں امن قائم کرنے کی یا جمہوری عمل کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے یا سیاسی عمل کے ذریعے وہاں پر کوئی تصفیہ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ہم بات کرتے آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے 17 ملکوں کی طرف سے فائر بندی کا, وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اس پر اس کے کس طرح کے اثرات ہم توقع کر سکتے ہیں؟
جی بالکل, ایک طرف تو یہ کامیابی نظر آئی تھی میونخ میں, کیونکہ اس میں ایسے ممالک بھی شامل تھے جو کہ جن کے مفادات اس سارے معاملے میں سول وار میں جڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ روس بھی اس میں شامل تھا, اس میں ترکی بھی تھا, اس میں ایران بھی تھا, سعودی عربیہ سارے تھے. اور یہ جو فائر بندی کی بات کی گئی تھی یہ ہیومینیٹیرین کیسز پہ کی گئی تھی, یعنی وہ بہت سے بے شمار ہزاروں لوگ گھرے ہوئے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء اور بلکہ زندہ رہنے کی ادویات وغیرہ بھی نہیں مل رہے. تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ فائر بندی کی جائے تاکہ ان کو لوگوں کو امداد پہنچائی جا سکے, ایک طرف تو یہ تھا. دوسری طرف بشار الاسد نے حال ہی میں جو روس کی مدد سے کامیابیاں کی ہیں خاص طور پہ حلب کے علاقے میں, جہاں انہوں نے پیچھے دھکیلا ہے جو ان کے خلاف لڑے تھے, تو اس سے بھی ان کا زیادہ حوصلہ بڑھا ہے اور ان کا خیال یہی ہوگا, ان کا اندازہ یہی انہوں نے لگایا ہوگا کہ یہ جو ہماری کامیابیاں ہو رہی ہیں یہ آگے بڑھتی جائیں تاکہ ہم پھر نیگوشیشنز کی جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو ہم زیادہ ہمارا قدم بھاری ہوگا یا ہماری بات زیادہ سنی جائے گی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس میں روس بھی شامل تھا جس کی وجہ سے بشار الاسد نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اس میں ایران بھی شامل تھا اور اس میں تمام حوالے کا یہی فیصلہ تھا کہ ہیومینیٹیرین, وہ تو سیرین لوگ ہیں جو شامل لوگ ہیں تو ان کی مدد کی جائے. تو میرا خیال ہے اس کے بشار الاسد کے اوپر بہت پریشر پڑے گا ان ممالک کی طرف سے جو ان کے حریف ہیں, جن کی وجہ سے بشار الاسد نے اب کامیابی حاصل کی ہے. 5 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا, تو وہ کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں گے جس میں کم سے کم فائر بندی شروع کے لمحات میں ہیومینیٹیرین, اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک اپنی جو مورل پوزیشن ہے, مورل گراؤنڈ ہے, وہ لوز کریں گے بہت بری طرح. اور یہ اس سے یہی میسج جائے گا کہ بشار الاسد کی حکومت جس کو آپ مان گئے تھے, امریکہ بھی مان گیا تھا, یورپینز بھی مان گئے تھے کہ ان کو ہٹایا نہ جائے بلکہ ان سے بات چیت کی جائے اور صحیح معاملے پہ اتفاق کیا جائے, تو وہ اپنا جو مورل گراؤنڈ ہے یا لیگل گراؤنڈ ہے وہ دوس کر جائیں گے اگر انہوں نے یہ بزد رہے کہ ہیومینیٹیرین فائر بندی کے لیے وہ تیار نہیں ہے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں ایک اور سوال جو کہ اٹھایا تو ہے بشار الاسد نے, جو کہ شام کے صدر ہیں, انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کیونکہ بشار الاسد شام میں لڑنے والے تمام گروپوں کو دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں جو کہ وہاں پر نبرد آزما ہیں, لیکن ان میں باغی گروپ بھی ہیں, ان میں بشار الاسد کی حکومت کے مخالف گروپ بھی ہیں, اس کے علاوہ سب سے بڑا داعش کا خطرہ ہے وہاں پہ, اس کے علاوہ نصرہ الفرنٹ بھی وہاں پر موجود ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ باغی گروپوں میں سے کے ساتھ کون بات کرے گا, اور کیا ایسا بات ہے کہ اگر کوئی ایک باغی گروپ یا کوئی دو باغی گروپ اگر اس جنگ بندی کی صورت کے حال کو مسترد کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے ذمہ داری کس کو دی جائے گی اور کس طرح سے اس کے امکان کو ممکن بنایا جا سکے گا؟ جی عارف صاحب,
بہت اس میں یہ کمپلیکیشن بالکل ہے اور بالکل شروع سے ہی تھی جب ہم اس موقع تک پہنچنے میں جس میں یہ میٹنگ ہوئی جس میں مختلف گروپ شامل ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ اس بارے میں اتنی سیکریسی تھی کہ کس کو بلایا گیا اور کس کو نہیں بلایا گیا, کیونکہ جو ایک کنٹری ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گروپس نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ہم اس کو تو ایکسٹریمسٹ نہیں سمجھتے, دوسرے جو انٹرسٹ ہیں کنٹریز ہیں یا کنٹریز, آپ اس کو ایک آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ ایک رشیا, ایران, سیریا اور کسی حد تک عراق والا بلاک ہے اور دوسری طرف باقی ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ شیئرڈ ہیں جس میں ٹرکی, سعودی عربیہ, جی سی سی اور امریکہ, یہ دوسری طرف ہیں, اور اس میں جو ہیں وہ مختلف قسم کے گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے جو الگ گروپ ہے جو آپ نے ذکر بھی کیا آئی ایس اور القاعدہ یا ان سے افیلیٹڈ جو بھی گروپس ہیں ان کو کمپلیٹلی باہر رکھا گیا, اور اس کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ایگریمنٹ ہے کہ ان کو کوئی بھی سپورٹ نہ کرے یا یہ شامل اس میں نہیں ہے. لیکن پھر بھی روس کی طرف سے ترکی کے اوپر شکایت آئی کہ وہ انڈائریکٹلی کچھ سپورٹ کرتے ہیں آئی ایس کو یا تیل کی ان کی ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس میں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ہم جس طریقے سے کہتے ہیں کہ پولیٹیکس ہمارا ادارہ اس کو جس طرح سے کنسپچولائز کرتا ہے کہ اس میں گلوبل پاور ٹسل ایک جو چینج کا پروسیس ہے جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ جس کو عرب سپرنگ بھی پہلے ریپرزینٹ کرتی تھی اور ایکسٹریمزم یہ ساری مکس ہو چکی ہوئی ہیں
جی.
اور جب یہ مکس ہو کے پلے آؤٹ ہوتی ہیں تو اس میں مختلف انٹرسٹ کہیں کہیں تو بہت کم جگہوں پہ شاید کوآپریٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ وہ کانفلکٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر مصیبت یہی بنتی ہے کہ اپوزیشن کون ہے, کون سا گروپ جو ہے اس کو شامل کیا جائے گا, کون کس کے ساتھ بات کرے گا. وہ تو یو این ہینڈل کر رہا ہے, جو ان کے ریپرزینٹیٹو ہیں اس کے لیے اپوائنٹڈ وہی یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ بنیادی لیول پہ اسی جگہ پہ آ جاتا ہے کہ جو اسناد صاحب نے بھی بات کی کہ سیز فائر کی بات تو ہو گئی لیکن گراؤنڈ پہ جنگ جاری تھی, اور سب کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پوزیشن مستحکم کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی ایسی سٹیج آئے جس میں کوئی بات آگے بڑھے یا کوئی فیصلہ کن ثابت ہو. لیکن وہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو سیریا اور روس نے بمباری بہت زیادہ کر دی, پھر ہم نے دیکھا کہ کردز نے بھی اپنے سٹیپس بڑھائے اور زیادہ جگہ قبضہ کرنے کی کوشش کی نردن سیریا میں, جس کی وجہ سے ترکی میں بہت تشویش پیدا ہوئی
جی.
اور انہوں نے براہ راست بمباری شروع کی کردوں پہ سیرین سائیڈ آف دا بارڈر پہ. تو یہ مسئلے اپنی جگہ ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو ہیں ہی ہیں, لیکن اب اس میں میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی بات کہ ایس از جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک پراکسی وار ہے, اور اس کو پراکسی وار کی جس طرح سے بھی سمجھنے کے طریقے کار ہیں وہ آپ پتہ ہی ہیں, اور وہ کمپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں اس چیز کو.
اچھا اب آپ نے ترکی کی بات کی, ڈاکٹر فاروق اسناد سے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ عارف صاحب بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس ہفتے ایک خبر تھی کہ ترکی کے کچھ فوجی جو ہیں وہ شام کی سرحد کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے نے اس خبر کو مسترد کیا ہے کہ ان کے فوجی ترکی میں داخل نہیں ہوئے. اب جیسا کہ بات کی جاتی ہے ترکی کا کردوں کے خلاف بھی ایک محاذ کھلا ہوا ہے, اس کے علاوہ داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں وہ مغربی ملکوں کا ساتھی بھی ہے, حلیف بھی ہے, لیکن خطے میں اس کے رول کے حساب سے صورتحال کافی پیچیدہ ہو چکی ہے. اب اس وقت یہ ہے ڈاکٹر فاروق اسناد, اس سارے تناظر کے اندر جب کہ شام میں خانہ جنگی کو روکنے کے لیے فائر بندی کی بات ہو رہی ہے, ترکی کا کردوں کے ساتھ مسئلہ لگا ہے جبکہ کرد جو ہیں وہ مل کر جو ملیشیا سے ہیں وہ مل کر داعش کا مقابلہ کر رہی ہیں, یہ ساری جو پیچیدہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ترکی کا رول کس حد تک اہم ہو جاتا ہے اور داعش کے خلاف کتنا مؤثر اور اہم ثابت ہو رہا ہے؟
جس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے, لتاکیا کا علاقہ ہے, حلب کا علاقہ ہے
جی,
یہ لتاکیا میں عرب سپیکرز ہیں. اگر آپ لتاکیا کے علاقے میں جائیں اور شہر میں جائیں تو ہے تو وہ ترکی میں, لیکن وہ لوگ عربی بولتے ہیں, اور اس پہ ایک زمانے میں بہت شام نے اپنا وہ بھی کلیم بھی کیا تھا کہ یہ شام کا حصہ ہے. یعنی کہ یہ سینسٹیو علاقہ ہے ترکی کے لیے, اور ترکی والے بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ اس میں اس علاقے میں اس خطے میں ایسا کوئی جو خاص طور پہ کرد بھی اگر آتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ اپنی بات منوانی شروع کر دیں, چاہے وہ داعش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے وہ یہی چاہیں گے کہ ہمارا رول یعنی ترکی کا رول اس میں زیادہ ہو, اور ترکی کو اس سارے معاملات میں اہمیت دی جائے اور اسی کی بات مانی جائے. لیکن جیسے انصار صاحب نے بھی کہا, میں نے پچھلے پہلے کہا تھا کہ ہوتا یوں ہے کہ جب یہ انڈیا دیا جاتا ہے کہ سیز فائر ہونے لگی ہے یا بات چیت کے کچھ دروازے کھلنے لگے ہیں, تو پھر ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط تر کر لیں, کیونکہ جو جتنا بھی گراؤنڈ جو ریالٹی ہوگی جو فریق زیادہ مضبوط ہوگا اسی کا پھر مذاکرات کی میز کے اوپر بھی بات سننے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اس بات کی بات ہو رہی ہے جیسے جیسے مذاکرات کی طرف بہت آہستہ بڑھ رہے ہیں, لیکن بہرحال چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے ہیں, تو اسی طرح اس میں شدت آتی جا رہی ہے. گراؤنڈ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنا اصل رسوخ قائم کریں علاقے پہ, ملٹیرلی ہم زیادہ اپنے آپ کو پھیلائیں اس علاقے میں, اس لیے کہ ہم اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں. لیکن ترکی کا اس سارے میکنزم ہے, اس کے علاوہ بھی ایک کنسرن جو ہے ترکوں کا. اور یہاں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے, یہی بالکل انالوجی اگر ہم لگائیں تو افغانستان میں بھی یہی صورتحال تھی. بہت سے گروپ تھے, بات چیت کرنے کو حکومت تیار نہیں تھی, ان کو وہی کہتے تھے. لیکن پھر ایک سٹیج آئی جب ان کو میز پر بیٹھنا پڑا. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ خاصے گروپ ایسے بھی ہیں جو بات چیت میں شامل نہیں ہیں. لیکن اس کا یہی پھر چیز رہ جاتی ہے کہ جو بڑے گروپ ہیں, یہ خاصے گروپ ہیں, کم سے کم وہ تو آئیں, وہ تو بات چیت میں آئیں, اور اس کے بعد جو چھوٹے گروپ رہ جائیں گے وہ بات کی بات ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. پہلے تو وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے, جب اس مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہر ایک کو تو آپ نہیں خوش کر سکتے, یعنی یونینیمس نہیں ہو سکتا, لیکن جو اثر رکھنے والے گروپ ہیں اور اکثریت میں ہیں, اگر انہیں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو وہ بھی کامیابی سمجھی جائے گی.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے, اور یہاں ہمارے ساتھ تھے عارف انصار صاحب جن کا پولی ٹیک سے تعلق ہے. ڈاکٹر فاروق حسنات اور عارف انصار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میری آپ سے پھر بھی بات ہوگی. اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں, انتہائی ممتاز نام ہے, اقتصادی ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے ممتاز. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اوپیک ملکوں نے تیل کے بارے میں جو فیصلے کیے ہیں اس کے دنیا پر اور دنیا کی معیشت پر اور خود ان ملکوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ابھی واپس آتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے اوپیک ملکوں نے, یعنی جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں کلیدی, انہوں نے کل کچھ فیصلے کیے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, دنیا میں تیل پیدا کرنے والے جو چار کلیدی ملک ہیں, انہوں نے تیل کی پیداوار کو جامد کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں تاکہ منڈی میں تیل کے جو اس فاضل ذخائر ہیں ان سے پہلے نپٹا جا سکے. ان چار ملکوں میں روس, سعودی عرب, وینزویلا اور قطر شامل ہیں. اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں گزشتہ روز یہ ملاقات ہوئی, جو کہ بند دروازوں کی ایک ملاقات تھی. اور اس میں انہوں نے چاروں ملکوں نے تیل کی پیداوار کو اسی سطح پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ جنوری کی سطح تھی, اور جسے سعودی عرب کے جو تیل کے وزیر ہیں علی النعیمی, انہوں نے کہا کہ یہ مقدار کافی ہے, جو تیل پیداوار ہوئی ہے وہ کافی ہے اور مناسب حد تک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ ایک چونکہ عالمی معیشت پر, منڈی پر اور اس کے گہرے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں دنیا بھر میں مختلف چیزوں پر اور خاص طور پر تیل کے حوالے سے, ان پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. یہ فرمائیے گا کہ جنوری میں بھی تیل کی قیمتیں کچھ زیادہ تو نہیں تھیں, ظاہر ہے کہ جس سطح سے یہ واپس آئی ہیں اس کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ان کو زیادہ قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اس سے یہ مراد ہے کہ جنوری کی سطح پر اگر پیداوار کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ قیمتوں میں استحکام لایا جائے تاکہ قیمتوں میں مزید سلائڈ یا گراوٹ نہ آئے, یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ کچھ وضاحت کیجیے ہمارے سننے والوں کو, بتائیے.
جی, ایک تو آئی تھنک یہ اسٹیبلٹی کی طرف ایک اسٹیپ ہے کہ جو مارکیٹ آئل کی اس میں جو والٹیلٹی تھی جتنی اوپر نیچے ہو رہی تھی, جس طریقے سے وہ نیچے کی طرف جا رہی تھی, اور اس کی وجہ سے دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس میں بھی ایک بوچال سا آیا ہوا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک سٹیبلٹی کی طرف سٹیپ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو بگ پلیئرز ہیں انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ اپنے مارکیٹ شیئر کے لیے اب نہیں فائٹ کریں گے. جو دنیا میں گروتھ ہوگی آئل کنزمپشن کی, وہ دوسرے جو پلیئرز ہیں ان کے لیے کچھ سپیس نکلے گی. پرٹیکولرلی میرا اشارہ ایران کی طرف ہے کہ اگر ایران کی ایکسٹرا تیل کی جو سپلائی ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے وداؤٹ ڈسٹربنگ دی اوور آل مارکیٹ کے وہ بہت زیادہ پرائسز نیچے چلے جائیں, تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ جو بڑے کھلاڑی ہیں وہ اپنی پروڈکشن کو فکس کر دیں ایٹ اے سرٹن بینچ مارک, اور وہ جنوری کی بینچ مارک پہ انہوں نے فٹ کر دیا ہے. سو ویل ہیو ٹو سی کہ اس کے بعد جب ایران کی فل فلیجڈ سپلائی جاری ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر آئل کی پرائسز میں فردر گراوٹ آتی ہے تو پھر یہ بگ فور کیا کریں گے, کیا پھر یہ اپنی پروڈکشن کو اور کٹ کریں گے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اور کیا یہ انہوں نے جو پرائس ہے اس وقت آئل کی اس کو ڈیفینڈ کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا.
اچھا, روس, سعودی عرب اور وینزویلا جیسے ممالک جہاں کی معیشتوں کا انحصار زیادہ تر تیل پر ہی ہوتا ہے, تیل کی منڈی میں اس گراوٹ سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی حکومتوں کے سامنے کچھ مسائل اور چیلنج بھی آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو خاص طور سے ایک ہی چیز کے اوپر جو انحصار کرنے والی حکومتیں ہوتی ہیں, ان کا رد عمل کس طرح سے ہوتا ہے, وہ کس طرح سے اپنے ملک میں اس چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کس قسم کا ہے. آبویسلی یہ تو ممالک چاہیں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پرائس ملے اپنی ریسورس کے لیے, اور جتنی وہ ان کی ڈیولپمنٹ نیڈس ہیں اس کے مطابق ان کو ریونیو بھی اس سے ملے. لیکن اب آئل کے مارکیٹ میں ایک قسم کا ایکسیس سپلائی آ گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو امریکہ کی سیلف ریلائنس ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ حصہ بن گیا ہے کہ ایک نیٹ امپورٹر جو تھا وہ اب ایکسپورٹر بنتا جا رہا ہے, اور ایکسپورٹ مارکیٹ میں پرٹیکولرلی شیل آئل اور شیل گیس کے جو ریولوشن امریکہ میں آئی ہے اس نے دنیا کا ایکویلیبریم آئل مارکیٹ کا ہلا دیا ہے. اور وہ اب یہ سمجھنا کہ یہ واپس آج سے 5-6 سال پہلے کی بات بن جائے گی اس طرح سے اب بڑا مشکل ہے. اب دنیا کی اگر اکنامک گروتھ ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے تو پھر یہ اگلے 10 سال میں شاید واپس ڈیمانڈ جو ہے اتنی ہو جائے کہ سپلائی کی شارٹ فال آنی شروع ہو, اور پھر کارٹیل جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی طاقت آزما سکے گا. لیکن ایٹ دس سٹیج آئی تھنک کہ اب پرائس ٹیکرز ہیں سب, اور جو بھی دنیا کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہی ان کو پرائس لینی پڑے گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے کچھ یہ رپورٹوں کا کہنا ہے, کچھ انالسٹ یہ بات اس بات کے پر زور بھی دے رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں جو فی بیرل ہیں اس وقت کوئی $34 کے آس پاس ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ بہت اونچی سطح سے نیچے آئی ہیں, 70 سے زیادہ 100 سے بھی زیادہ تھی ایک زمانے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ $20 فی بیرل تک چلی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد کچھ اس میں بحالی کی صورت نظر آئے گی کہ قیمتیں زیادہ بہتر ہونا شروع ہوں گی اور مستحکم ہونے کی صورت ہو جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی یہ مبصرین یا انالسٹ جو اس طرح کی پریڈکشنز کر رہے ہیں ان کی یہ پیشگوئیاں درست ہو سکتی ہیں اور تیل کی قیمت اس حد تک نیچے جا سکتی ہے, اور اگر ایسے چلی جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟
اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بگ فور نے کہا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن انکریز نہیں کریں گے, तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड की जो सप्लाई सिचुएशन है उसमें दूसरे ममालिक जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन किस हद तक बढ़ा सकते हैं, और उसमें क्लियरली वो ईरान जैसे मुल्क हैं जिन्होंने वापस मार्केट में आना है, और फिर कोई नई जो हैं प्रोड्यूसर्स, या वो प्रोड्यूसर्स जो बहुत डेस्परेट हैं कि उनकी रेवेन्यूज के लिए वो और पंप करें, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये $20 की तरफ जा सकता है या नहीं। आई थिंक कि ये अब स्विंग प्रोड्यूसर जो है ये मुझे लगता है कि अमेरिका इज नाउ द स्विंग प्रोड्यूसर, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी और वहाँ पे जो एक सरप्लस आएगा एक्सपोर्ट का वो डिटरमिन करेगा कि किस हद तक ये प्राइस नीचे जा सकती है। दूसरी तरफ ऑल्टरनेट एनर्जीज जो हैं जिसमें गैस है, अगर उसमें भी बहुत से ममालिक अगर गैस को ज़्यादा तरजीह देते हैं अपने एनर्जी मिक्स में, और तेल की डिमांड उधर से कम होती है और गैस में ज़्यादा चले जाता है, तो फिर ये प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन इस तरह की जो हैं सूरत हाल वो अब हमें क्लियरली वॉच करना पड़ेगा कि अमेरिका क्या करता है अपनी एनर्जी सप्लाईज के साथ।
अच्छा।
तो आई थिंक ये जो $34 का बेंचमार्क एक किस्म का बना है
जी।
मेरे ख्याल में ये कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, हो सकता है $20 तो नहीं बट $30 के इर्द गिर्द ये घूमता रहे।
अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज की जो मंडी की मैशियत है, जाहिर है आलमी मंडी की हम जब बात करते हैं तो इसमें दुनिया भर की मैशियतें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तेल की मंडी में इस हद तक गिरावट जाहिर है कि जहाँ जो तेल के पैदा करने वाले मुल्क हैं उनके लिए तो जाहिर है चैलेंज है, नुकसान का बायस है, लेकिन मजमूई तौर पर इसके असरात क्या होते हैं आलमी मैशियत पर और इंडिविजुअल मुल्कों की मैशियत के ऊपर जब तेल सस्ता हो जाता है तो?
देखिए जो बड़ी हैं इकोनॉमीज जहाँ पे ऑयल डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा बोनांजा है। सो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, इस तरह के ममालिक जो नेट इंपोर्टर हैं एनर्जी के, उनकी एक बड़ी मेजर इनपुट जो है वो नीचे आ गई है, उससे उनको फायदा होता है। लेकिन वो ट्रांजेक्शन में दूसरी चीज़ों पर भी इम्पेक्ट होता है, क्योंकि एसेट प्राइसेस जितनी भी हैं उन्होंने भी इस प्राइस से एडजस्ट करना होता है, और बहुत से ममालिक की इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स में पड़ी है वो खासी हिट होती है। जैसे लो प्राइसेस जाती हैं कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आती हैं, एसेट प्राइसेस भी रीप्राइस होती हैं। सो आई थिंक कि इसमें वर्ल्ड इकॉनमी पे बड़े कॉम्प्लिकेटेड इम्पैक्ट्स आते हैं, बट ओवरऑल इन द लॉन्ग रन जो ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस हैं उनके लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ थे, और डॉक्टर साहब आपसे मेरी फिर भी बात होगी आपके वक्त का, आपके इन कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हमारा आन पहुंचा है, यहाँ न्यूयॉर्क से हमारे साथ दे रहे हैं मोहसिन जहीर साहब, और एक और मुमताज़ नाम है हमारे इन प्रोग्रामों का, और पाकिस्तान से हमारे साथ देंगे मोहसिन रज़ा खान साहब। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों हजरात को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो इससे पहले कि मोहसिन साहब मैं आगे चलूं, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सलमान शाह साहब से, तेल की कीमतों के बारे में बात हो रही थी, उसके असरात के बारे में आलमी सतह पर, मजमूई तौर पर, इंडिविजुअल इनफरादी मुल्क सतह पर। तो एक और बात मेरा सवाल है मेरा जहन में आया कि जो दाइश ग्रुप है, जबकि इस्लामिक स्टेट की हम बहुत बात करते हैं, और उसके वसाइल बहुत ज्यादा उनका इन्हिसार था तेल के ऊपर था, जाहिर है कि लीबिया में भी उसका यही वजह, इराक में, लीबिया में, इन सारे मुल्कों में से खास तौर से उसने तेल के वसाइल के ऊपर बहुत भरोसा किया, और उसकी वजह से अपने आप को बहुत प्रमोट किया कि पैसे वैसे उनके पास बहुत थे। तो क्या आप समझते हैं कि अब जो तेल की कीमतों के ऊपर जो कमी आई है उससे उनके वसाइल को भी किसी हद तक धचका लगा है?
जी यकीनन धचका लगा है। जो दाइश है इसकी देखें तकरीबन $5 करोड़ इसकी आमदन थी तेल से
जी।
जो कि कम होकर $3 करोड़ हुई और अब जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई यकीनन दाइश के जो लोग थे ये तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करते थे और ब्लैक मार्केट में भी ये तकरीबन आधे दामों पे फरोख्त करते थे। अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमत $35 फी बैरल थी तो दाइश के जो लोग थे वो तकरीबन $17-18 बास केसेस में $10 तक भी जो फरोख्त करते थे। एक तो वो जो आमदन थी जो असल मार्केट की कीमत थी उससे कम कीमत पर वो तेल से आमदन हासिल करते थे जितनी भी आमदन हासिल करते थे और दूसरा अब जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई तो उनको भी और कम कीमतों पर तेल फरोख्त करना पड़ा। लेकिन दाइश के लिए जो दूसरा बड़ा झटका जो लगा है वो जो कोलिशन फोर्सेस हैं उन्होंने जो स्ट्राइक्स की हैं दाइश पर दाइश के मुख्तलिफ अहदाफ पर उससे उनको दूसरा बड़ा झटका लगा है और अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो दाइश का जो एक फाइनेंशियल जो नेटवर्क है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है और उसकी वजह से उनको ना सिर्फ माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि एक ऑपरेशनल जो उनकी सलाहियतें हैं उसमें भी एक वाज़े कमी आ रही है और जो कि एक अच्छी खबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जहाँ पर तेल की कीमतों में जैसे डॉक्टर सलमान बता रहे थे कि एक अच्छी खबर है कि तेल की कीमतें कम हुई और उसकी वजह से लोगों को फायदा हो रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि तेल की कीमतों में कमी जो है वो दाइश के लिए एक बुरी खबर भी साबित होकर सामने आ रही है।
अच्छा मोहसिन रजा खान साहब से एक क्विक कमेंट लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खान साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब ने जो 20 मुल्कों के साथ मिलकर मशकें फौजी मशकों करने की है उसमें उसने अपनी शिरकत के बारे में बात की है, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जबकि सऊदी अरब के काफ़ी मसाइल भी हैं ख़ास तौर से दाइश के हवाले से और शाम की सूरत हाल के हवाले से भी ईरान के साथ कशीदगी के हवाले से भी इस वक्त इस तरह की फौजी मशकों में और वो भी पाकिस्तान की उसमें शिरकत के बारे में जो बात है उसको आप किस तरह से उसका तजिया करेंगे और उसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इन मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अपने 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 तौर पर भी अलग सतह पर भी ताल्लुकात की नौयत है।
पाकिस्तान ने तो पूरी जो भी सूरत हाल है उस पर अपनी पोजीशन पहले भी वाजे की है और यमन के हवाले से जो सऊदी अरब का मौकफ था पाकिस्तान ने उसकी सपोर्ट तो की लेकिन उनके साथ उन्होंने इस जंग में उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान ने किसी भी सूरत में उनको कोई भी वहां पे सपोर्ट फ्राहम नहीं की
जी।
जो भी अस्करी मदद उनको चाहिए थी इसके हवाले से सऊदी अरब का काफ़ी पाकिस्तान पे इन्हिसार था और वो समझते थे कि शायद मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान ने ये एक मौकफ इख्तियार किया कि अगर सऊदी अरब की सलामती पे कोई हर्फ आया तो पाकिस्तान उसको डिफेंड करने के लिए अपने वसाइल और अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करेगा लेकिन वो किसी भी और लड़ाई में फरीक नहीं बनेगा, नंबर एक तो ये है। दूसरे शाम के हवाले से भी पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ रही है और पाकिस्तान ने पहले जरदारी की हुकूमत ने और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत ने भी अपने आप को इस पूरी जंग से जो है वो अलहदा रखा और उन्होंने इस सिलसिले में अमरीका और सऊदी अरब का जो मौकफ था उसका साथ नहीं दिया। तीसरी बात जो ईरान और सऊदी अरब की जो कशीदगी थी उसमें भी पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल रोल अदा किया और पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और ईरान का दौरा करके उनके साथ इस मामले को हल करने पर बात की। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के साथ जो है किसी भी तरह फरीक नहीं है। और जहाँ तक दाइश का मामला है उसके हवाले से पाकिस्तान जो है पहले भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग में शरीक है जो कि अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ी जा रही है और इसी तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी जंग होगी पाकिस्तान का कसूरी मौकफ है कि वो उसमें अपना हिस्सा अदा करेगा, लेकिन पाकिस्तान इस जंग से हट के कोई भी और सूरत हाल होगी तो उसमें किसी भी तौर पे इस इत्तेहाद का साथ नहीं देगा। अलबत्ता दहशतगर्दी के खिलाफ चूँकि पाकिस्तान खुद इसका शिकार है और खुद दाइश के जो हैं वो असरात पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, वो कि आज वजीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान में कोई इसकी कोई अभी तक तंजीम जो है कायम नहीं हुई है लेकिन इससे मुतासर होने वाले लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो दाइश का नाम इस्तेमाल करते हैं लेकिन दाइश का यहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक उनका फ्रेंचाइज कोई भी नहीं है।
اچھا یہ تو یہجیس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اپنی گزشتہ پروگراموں میں بھی کہ مختلف طرح کے بیانات جو سامنے آتے ہیں حکومت کی طرف سے, انٹیلیجنس کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے, تو بعض اوقات ان میں بہت زیادہ ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. اس بارے میں ہم پروگراموں میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی دعوت پر آئندہ چند ماہ کے اندر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں, اطلاعات کے مطابق یہ خبریں موجود ہیں, اور وہ ایک گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس گیس پائپ لائن میں روس جو ہے وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو سوال میرا یہ ہے محسن صاحب, آپ سے پہلے میں بات کروں گی یہاں نیو یارک سے, کہ روس کے لیے یہ محض اقتصادی مواقع کا حصول ہوگا یا پھر اس میں جغرافیائی اور سیاسی مضمرات کو وہ زیادہ اہمیت دے رہا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
دیکھیں, یہ جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, یہ پرائم منسٹر جب اوفا گئے تھے اکتوبر میں, تو اس وقت طے پایا تھا پاکستان اور روس میں کہ روس پاکستان میں شمال سے جنوب تک ایک گیس پائپ لائن جو تقریباً 11 کلومیٹر لمبی ہے اور تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 20 ارب ڈالر, ایک خطیر رقم جو ہے اس منصوبے پر خرچ ہوگی, اور یہ 25 سالہ منصوبہ ہے. یہ جو پائپ لائن ہے یہ تقریباً 42 ماہ میں مکمل ہوگی 3 مرحلوں میں, اور اس میں پہلے 25 سال جو ہے اس کی جو آمدن ہے اس سے روس اپنی لاگت اور پروفٹ جو ہے وہ پورا کرے گا, اور اس کے بعد یہ پاکستان کے حوالے کر دی جائے گی. یہ ایک پاکستان جس کی سب سے بڑی اس وقت مسئلہ جو ہے وہ توانائی کا بحران ہے, اس کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس سے پاکستان میں جو توانائی کا ایک بحران ہے اس میں ایک خاصا جو ایک تناسب ہے اس کا, اس کو پاکستان کو وہ قابو پانے میں اس کو مدد ملے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ روس جو ہے اس کی اب جہاں پر عالمی کردار ہے وہ علاقائی جو اپنا کردار ہے اس کو ایک مختلف تناظر میں اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ سامنے آ رہا ہے. پہلے ایک روس سپر پاور کی حیثیت سے ایک اجارہ داری کے سوچ کے ساتھ اس خطے میں اپنا ایک کردار ادا کرتا تھا, اب ایک ڈفرینٹ سوچ ہے, اب ایک جیو پالیٹکس جو ہے وہ اکانومی کے گرد بھی گھومتی نظر آ رہی ہے. روس کو اگرچہ اس وقت وہ دوبارہ عالمی تناظر پر ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کو خود بھی اس کی جو اکانومی ہے وہ شدید مشکلات کا اس کو سامنا ہے, اور اس کو بہت زیادہ اپنی اکانومی کو سپورٹ کے لیے ایسے بہت سے منصوبوں کی بھی ضرورت ہے. اور یہ جو منصوبے نہ صرف روس کے خطے میں جو وہ اپنا ایک معاملات کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس میں مددگار ثابت ہوگا, بلکہ اس کی جو معیشت ہے اس کو سہارا دینے کے لیے بھی جو اقدامات ہیں اس سلسلے میں بھی یہ اقدام ایک کارگر ثابت ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین, روس اور اس قسم کی بڑی طاقتیں جو خطے میں جب ان کے معاشی انٹرسٹ پیدا ہو جائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ بہتر ہوگا کہ جب معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں تو پھر آدمی بہت سی چیزوں پر کمپرومائز بھی کرتا ہے, اور بالخصوص جو ہے وہاں پر جو ایک جنگ و جدل کی صورتحال رہی, ایک تنازعات رہے اور ایک محاذرائی اور کنفرنٹریشن والے معاملات رہے, تو آنے والے دنوں میں شاید اس میں بہتری آئے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ روس کے صدر کا ارادہ ہے پاکستان کے وزٹ کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو دورہ ہے یہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا, اور اس سے خطے میں جو ایک پالیٹکس ہے اس پر ایک جو اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے.
اچھا خان صاحب سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب, پاکستان میں جو محسن رضا خان صاحب سے, کہ پاکستان خطے میں نئی شراکت داریوں اور ساجے داری کرنے کے لیے کافی خواہاں معلوم ہوتا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے جو سامنے پاکستان کا موقف ابھر کر آیا, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب سعودی عرب کے ساتھ بھی بات ہوئی تو اپنی ساری تمام تر اس کے تحفظات کے باوجود یہی بات کہی گئی کہ فری کہیں نہیں ہوگا بلکہ سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات ہوگی, تو اور امریکہ اور چین پر بھی اپنے انحصار کو کم کرنے کی کوشش اس کی لگتی ہے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ روس اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوگا اس سارے تناظر کے اندر کہ اسے بھی جنوبی اور وسطی ایشیائی علاقوں میں, کلیدی اور اہم علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا موقع مل جائے گا؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان نے ایک سوویت یونین کے ساتھ ایک بڑی طویل جنگ میں شریک رہا جو افغانستان میں لڑی گئی, جس میں ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی تھے اور پاکستان جو تھا وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کا اس نے رول ادا کیا سوویت یونین کے خلاف. اور بعض پاکستانی جو ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ جی سوویت یونین کی جو تقسیم ہوئی اس میں اس جنگ کا بڑا رول رہا افغان جنگ کا, جس میں پاکستان جو تھا اس کا ایک کی رول تھا. اور یہ پاکستان کی اور سوویت یونین کی جو تھی کشمکش بڑے طویل عرصے سے چل رہی تھی, جب پاکستان سے امریکی یو ٹو طیارے سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے اڑائے جاتے تھے, اور سوویت یونین بھی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور خاص طور پہ جو پختونستان کی تاریخ تھی اس کو افغان حکومت کے ذریعے سپورٹ کرتا رہا. لیکن اب جب سے کولڈ وار کا خاتمہ ہوا ہے اور پاکستان نے بھی دنیا میں اپنی خارجہ پالیسی کی سمت کو تبدیل کرنا شروع کیا, جس طریقے سے اس نے اب زیادہ انحصار چائنا کی طرف کرنا شروع کیا, اسی طریقے سے وہ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے. روس کے ساتھ نہ صرف گیس پائپ لائن منصوبے پہ بات آگے بڑھی ہے, بلکہ روس کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور دفاعی اور سامان کی خریداری پہ بھی ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے. اور پاکستان نے روس کے ساتھ اپنے جو پرانے کولڈ وار کے تعلقات تھے ان میں تبدیلی لے کے آیا, اور وہ اب چاہتا ہے کہ سوویت یونین کے روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سوویت یونین جیسے نہ رہے. اور اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے اور متوقع جو دورہ ہے ولادیمیر پوتن کا, جو پہلے بھی ایک دفعہ ملتوی ہو چکا ہے, اس کے حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھیں گے تو اس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا بلکہ اس خطے میں بھی تعلقات کے حوالے سے جو پہلے کشیدگی تھی وہ بھی خاتمہ ہوگا. جیسا کہ اگر سوویت یونین کے دور میں جو تعلقات تھے وہ تعلقات اب نہیں ہیں, لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بنیاد پہ اس خطے میں کوئی بڑا سیاسی اور دیگر قسم کا کوئی رول ادا کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں اور چائنا کے ساتھ جو وارڈ ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے چائنا کو گوادر پورٹ تک ایکسس دی ہے اس کے حوالے سے شاید اب یہ سارے چیپٹر کلوز ہو چکے ہیں اور صرف پاکستان کے پاس ایک ہی دوست ہے اور ایک ہی ایسا ملک ہے جس کے پاس پاکستان کے اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں بڑھ گئے ہیں.
اچھا اب ہم آج ہم بات کریں گے, پروگرام کے ہمارے آخری حصے کا وقت آن پہنچا ہے. پاکستان سے جب بھی ہمیں کوئی خبریں ملتی ہیں تو عام طور پر گزشتہ کافی سالوں سے جو تشدد اور دہشت گردی کی صورتحال ہے اس میں بہت ساری مثبت خبریں ایسی ہیں جو ملتی ہیں, لیکن ان کو اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں ہو پاتی جیسا کہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح گزشتہ دنوں کش ثقل کی لہروں کی موجودگی کا راز دریافت کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم میں ایک نام بڑے نمایاں طور پر سامنے آیا, جو کہ نرگس ماوال والا جو اس کام میں معاونت کر رہی تھی. اس کے علاوہ ایک اور نوجوان طالب علم ہے, ان کا نام بھی سامنے آیا ہے, اور یہ پاکستانی نژاد امریکی ماہر فلکی طبیعت جو نرگس ماوال والا ہیں, ان کو تو ذرائع بلاگ میں اور ہمارے پروگراموں میں بھی آپ نے کافی سنا. آج ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں, جن انہوں نے تحقیق لیگو گروپ کو طبیعتی جائزہ لیٹر جمع کروایا تھا اور کہتے ہیں کہ ان کا بھی اس دریافت میں کافی حصہ ہوا. تو وہ اس وقت اٹلی میں حصول تعلیم کی غرض سے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے اس سلسلے میں بھی کام کیا ہے. عمران خان کی والدہ کے ساتھ بھی ہمارے وائس آف امریکہ نے انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹے کی کامیابی پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. تو آج ہم سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ان پروگراموں میں, ہمارے پروگراموں میں جگہ دینے کی اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے. تو محسن صاحب, پاکستان سے اتنی مثبت خبریں تو ملتی ہیں, ظاہر ہے کہ مسلسل بنیادوں پر ملتی ہیں, لیکن عام طور پر وہ نمایاں نہیں ہو پاتی. تو تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اکثر پاکستانی نوجوان نمایاں بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا آپ سے, محسن ظہیر صاحب, آپ کے خیال میں مستقل بنیادوں پر تعلیمی شعبے میں بہتر کارکردگی کے انسینٹیوز دینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی مزید چیزیں ہمارے سامنے آئیں؟ تو محسن رضا خان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے بھی مجھے ایک سوال اس ذمن میں کرنا ہے, لیکن انسینٹیوز دینے کی جو بات ہے وہ محسن صاحب آپ بتائیے. نیو جی,
دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں, یہ جو نرگس موال والا ہے اور دوسرا جو کوئٹہ سے عمران خان جو ہے جو اٹلی میں ہے, یہ دو ایسی مثالیں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو جب بھی کچھ ایکسپوجر ملے گا, جب بھی مواقع ملیں گے, تو ان کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ ہنر موجود ہے کہ جو ابھر کر سامنے آئے گا اور اس سے وہ بھرپور جو ہے وہ اپنا اظہار کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں, دیکھیں میں نے جب امریکہ میں آیا تو یہاں کا نظام تعلیم بھی دیکھا, وہاں کا نظام تعلیم, میرا اپنا بیک گراؤنڈ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا بنیادی پرابلم یہ ہے, تقریباً 60-70% آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے, جو باقی شہری اور جو اکانومی ہماری ہے وہ بھی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیہاتوں میں جہاں پر ہماری اکانومی بیسڈ کرتی ہے وہاں پر کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہے, وہاں پر تعلیم نہیں ہے, اور جہاں پر تعلیم اور مواقع ہیں وہاں پر زراعت جو ایک بنیادی پاکستان کا ایک وہ ہے, معیشت کا ایک اہم حصہ, اس سے متعلقہ نہ وہاں پر تعلیم کا رجحان ہے نہ وہاں پر مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں بنیادی طور پر جو ایلیمنٹری اور مڈل لیول پر جو تعلیم ہے وہ تو ایک بنیادی نظام تعلیم ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ایک سلسلہ چلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کی آبادی 20 کروڑ سے تقریباً بڑھ گئی ہے, وہاں پر جو ہائی اسکول اور جو کالج لیول کی ایجوکیشن ہے وہاں پر ایک روایتی جو ایجوکیشن ہے جس میں ہم یہ چند ایک مضامین پڑھاتے ہیں جس سے آپ سمپل ایک کلرک تو اچھے شاید بن سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی انوویشن یا کوئی ایک کریٹیوٹی یا ایک جو جدید تقاضوں اور بدلتی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے اس سے میٹ کرنے کے لیے وہ نظام تعلیم جو ہے ناکافی ہے. اس لیے پاکستان میں روزگار جو ہے جابز گورنمنٹ کو پیدا نہیں کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو وہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں. تو یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اگر اس مسئلے پر توجہ دیں گے تو بہت سی نرگس معاملہ والا اور عمران خان وہاں پر پیدا ہوں گے اور بہت سے ایسے چیزیں ہوں گی جس سے ملک کو اور دنیا کو بھی فائدہ ہوگا.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر, یہاں سے نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے. اور ہم اب بات کرتے ہیں محسن رضا خان صاحب سے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں انسینٹیوز کے بارے میں, تو آپ نے سنا جو کہ ابھی محسن ظہیر صاحب بات کر رہے تھے, آپ یہ فرمائیے گا کہ میڈیا کو اس سلسلے میں اپنا کیا رول ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں سامنے آتی ہیں طالب علموں کے تعلیمی شعبے سے یا ٹیکنالوجی کے شعبے سے, تو اس کو فروغ دینے کے لیے مزید نمایاں کرنے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ میڈیا کے لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور تمام پاکستانیوں کے سر جو ہیں اس ساری کامیابی سے ان کے فخر سے بلند ہوئے ہیں. خود پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اس کوشش کو اور ان کی جو اچیومنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کیا اور ان کو میسج دیا ہے. اور لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان کے میڈیا کی پرائیورٹیز کا, شاید اس میں ایجوکیشن جو ہے کوئی بڑی پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے, اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. دہشت گردی ہے, سیاست ہے, کرپشن ہے, سیکٹیرین ایشوز ہیں اور اس طرح کے جو ہیں گورنرس کے ایشوز ہیں, اتنے لاتعداد ایشوز ہیں کہ جس میں جو اہم بات ہے کہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے اور اس کو اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی میڈیا میں بھی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز کا ٹرینڈ ہے, کبھی القاعدہ, داعش, زرداری, فلانا, ایم کیو ایم, یہ سارے ایسے ایشوز بن جاتے ہیں کہ جس میں یہ جو اصل ایشوز ہیں, جو سوشل ایشوز ہیں اور جو ہماری ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, وہ سارے دب کے رہ جاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کلی طور پہ پاکستان کے میڈیا کی پوری توجہ شاید اس طرف نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے, اور اگر اس طرف توجہ دی جائے تو شاید اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آ سکتے.
تو آپ تو کافی میڈیا میں فعال ہیں, تو آپ اس میں رضا خان صاحب, آپ محسن خان صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے میں جو آپ کی طرح کے کلیدی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں میڈیا کے, وہ اس کو آگے لے کر چلیں, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟
دیکھیں ہم ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں, ہمیں جو ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اہم ایشوز اٹھائے جاتے ہیں, اسکولوں کی بندش ہوتی ہے, وہاں ایجوکیشن کا معیار ہے, وہاں پہ اساتذہ کی عدم فراہمی ہے, وہاں پہ فنڈس کی کمی ہے, ان کی سیکورٹی کے ایشوز ہیں, ان سارے ایشوز کو ہم لے کے چلتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ پرائم ٹائم کے ایشو نہیں بنتے اور نہ ہی پرائم ٹائم میں اس میں اتنا وقت دیا جاتا ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, کہ چونکہ ہمارے میڈیا جو ہے وہ ریٹنگ کی دوڑ میں شامل ہے اور ہر تمام اینکر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریٹنگ میں بہت آگے رہیں, تو لہٰذا وہ اس کو ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو اور سوشل ایشوز، دیگر بھی سوشل ایشوز جو ہیں اس کو اتنی پرائیورٹی نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے.
بہت بہت شکریہ محسن رضا خان صاحب ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے، اور یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. باقی تجزیہ کاروں کی بھی آپ نے آرا سنی، ہمارے کلیدی موضوعات پر کافی بات ہوئی. ہمارے اس پروگرام کو سنیے گا، ہمیں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. اب ہمارے پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ایک بار پھر اسی درخواست کے ساتھ کہ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. urduvoa.com پر لاگ ان کر کے ہمارے ان پروگراموں کو سنیے گا. اب بہجت اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.